بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، ما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. آخری مرتبہ جو ہماری بات ہوئی تھی وہ یہ کہ آج انشاءاللہ معجزات کے سلسلے میں کچھ بات کر لیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، اس پر مستقل کتابیں علماء نے لکھی ہیں، اور یہ عنوان واقعتاً بہت طویل عنوان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا عمل، آپ نے جو کچھ امت کے سامنے پیش کیا، قرآن کریم، اس کی ہر ہر آیت، ہر چیز میں اعجاز ہے، ہر چیز میں ایک معجزہ ہے. اس لیے واقعتاً یہ معجزہ کا عنوان بہت زیادہ طویل ہے، اور اس کو مختصر کر کے بھی بیان کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کون سی چیز بیان کی جائے اور کون سی چھوڑی جائے. پھر بھی ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آج کچھ معجزے کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں انشاءاللہ آج کر لیں گے، اور دیکھتے ہیں ہم کہاں تک پہنچتے ہیں. پھر اگر ضرورت نہیں تو آئندہ ہفتے کچھ اہم اہم واقعات جو معجزات کے سلسلے میں پیش آئے ہیں ان کا انشاءاللہ تذکرہ ہو جائے گا، اور اگر آج اہم واقعات ہو گئے تو بس آج ہی اس عنوان کو ہم ختم کر دیں گے. آئندہ ہفتے پھر تفسیر ہی کا سلسلے کو آگے چلائیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے معجزات کے سلسلے میں کہ بہت سو نے تو یہ بات پڑھی بھی ہوگی کہ انسان سے جب کوئی خرق عادت، خلاف عادت کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس کی الگ الگ اقسام ہوتی ہیں، اور بنیادی جو بعض کتابیں ہوتی ہیں ان میں بھی بچوں کو بھی جب عقائد سکھائے جاتے ہیں تو معجزے کے بیان کے ساتھ ساتھ اور چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ معجزہ ہوتا ہے، کرامت ہوتی ہے، اور استدراج ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں. تو مختصراً ان کا میں تذکرہ کر دیتا ہوں. معجزہ کا مفہوم ہے کسی خرق عادت، ایسی چیز جو عادتاً انسان نہیں کر سکتا، خرق عادت کہا جاتا ہے اس کو. تو معجزے کا مفہوم ہے کسی خرق عادت امر کا ظاہر ہونا ایسے شخص کے ذریعے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہو. چونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی عام انسانوں کی طرح انسان بنایا. قل انما انا بشر مثلکم، آخری آیت جو ہم نے سورہ کہف میں پڑھی تھی اس میں اس کی تفصیل آ گئی تھی. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کی طرح انسان بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو حکم یہ دیا کہ میری طرف سے یہ باتیں، میری باتیں لوگوں تک پہنچا دو، امت تک پہنچا دو. ظاہر ہے کہ جب یہ باتیں لوگوں تک پہنچانے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ ہم کیسے آپ کو صحیح مانیں، کیسے پتا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ ویسے تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی شان شروع ہی سے ایسی ہوا کرتی تھی کہ ان کے سچائی اور صداقت اور امانت داری پر سب کو اعتماد ہوتا تھا، لیکن تب بھی چونکہ ان کی تعلیمات، ان کی لائی ہوئی باتیں عام لوگوں کی خواہشات کے خلاف ہوا کرتی تھیں، تو اس لیے لوگوں کی طرف سے انکار پایا جاتا تھا کہ نہیں نہیں، آپ کے سچ ہونے کی کوئی دلیل پیش کریں، کوئی ایسی چیز ظاہر ہونی چاہیے آپ کے ذریعے سے کہ ہم مانیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ کبھی تو کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں کہہ دیتا، کبھی کہا کرتے تھے فرشتہ نازل ہو جاتا، کبھی کہا کرتے تھے کہ نہیں چلو فرشتہ نہیں آیا تو فرشتے کو نبی نہیں بنایا تو انسان ہی کو نبی بنایا، لیکن انسان کے ساتھ فرشتہ مستقل رہتا۔ مختلف باتیں کہا کرتے تھے، قرآن میں جگہ جگہ اس کی وضاحتیں کی گئیں۔ تو اس لیے چونکہ دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اگرچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے افراد بھی تھے جو بغیر دلیل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی سچائی ماننے کے لیے تیار تھے، ہر بات کو سمعنا و اطعنا پوری پوری طرح قبول کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن وہ لوگ بھی تھے جو عام ضابطے کے لحاظ سے یہ کہا کرتے تھے کہ نہیں، ہمیں تو دلیل کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی سچائی ثابت کرنے کے لیے ان کو بعض خاص خاص نشانیاں دی تھیں کہ دیکھو کوئی دلیل مانگتا ہے آپ کے دعوے کی سچائی کے لیے، کوئی معجزہ مانگتا ہے یہ دکھا دو۔ موسیٰ علیہ السلام کو معجزات کئی دیے گئے، ان میں سے دو بڑے معجزے ید بیضا اور عصا دیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے کئی معجزات دیے تھے، ان میں خاص طور پہ چند کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، جس کی آگے انشاءاللہ ہم وضاحت کہیں واقعات کی تفصیل آئے گی تو انشاءاللہ کر لیں گے۔ تو بہرحال ابھی تو صرف بنیادی باتیں بتانا مقصود ہے کہ معجزہ کا مفہوم کیا ہوا اور معجزے کا فائدہ کیا ہوا۔ معجزے کا مفہوم ہوا ایسا شخص جو نبوت کا دعویٰ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کوئی ایسی چیز ظاہر فرما دیں جو عام عادت کے خلاف ہو اور لوگ اس کے برابر کی، اس کے مقابل کی کسی چیز کو پیش کرنے سے عاجز ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ ظاہر فرمایا، وہی عصا سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، ساحروں نے بھی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی، ان کے بھی رسیاں اور لاٹھیاں سانپ معلوم ہونے لگی، لیکن بہت بڑا فرق تھا، موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے معجزہ تھا۔ معجزہ کا مطلب عاجز کرنے والا، ساحر اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز تھے، تمام ساحرین اس وقت کے جمع ہو گئے لیکن کوئی مقابلہ نہیں کر سکا، کیا قریب بھی نہیں آ سکا۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے جو کا اژدہا، جو عصا، جو اژدہا بن گیا تھا، اس نے ان کے رسیوں اور لاٹھیوں کو نگل کے ختم کر دیا۔ اس کی نظیر ان کے سامنے کبھی نہیں تھی کہ یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ ہماری لاٹھیاں اور رسیاں غائب ہو جائیں۔ ہوا کیا؟ جو ہونا تھا نتیجہ ظاہر ہو گیا، تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، فألقی السحرۃ ساجدین، قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ ایک عجیب کیفیت ان پر طاری ہو گئی، کیا مقابلہ سحر اور معجزے کا۔ بہرحال یہ تو معجزہ کا مفہوم اور معجزے کا مقصد اور فائدہ۔ یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ امت کے افراد، عام انسان، جنات سب مل کر بھی اس کے مقابل کی کوئی چیز لانا چاہیں نہیں لا سکتے، یہی معجزہ ہے، عاجز کرنے والا۔ دوسری ایک چیز ہے کرامت۔ اللہ کے کسی نیک بندے کے ذریعے سے کبھی اللہ تعالیٰ کوئی خرق عادت چیز ظاہر فرما دیتے ہیں، کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص بندہ ہوتا ہے، تو اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز ظاہر فرما دیتے ہیں جو عام طور پہ انسانوں سے ظاہر نہیں ہوتی۔ کبھی پانی پر چل گئے، صحابہ رضی اللہ عنہم کے بھی واقعات کرامات کے بہت کثیر ہیں، مشہور ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں مدینہ منورہ میں، مسجد میں، جہاں پر کوئی وائرلیس سسٹم کیا اس کے تصور بھی نہیں، خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبہ دیتے ہوئے ساریہ الجبل ساریہ الجبل، دوبارہ خطبہ شروع کر دیا، خطبہ جاری رہا. لوگوں کو عجیب لگا کہ ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاں دور بھیجا ہے، وہ تو اتنے دور علاقے میں ہیں، عمر رضی اللہ عنہ یہاں مدینہ میں آگے کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے ہیں ساریہ الجبل ساریہ الجبل. لوگوں کو ذرا بات تو عجیب سی لگی. جب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کر کے واپس آ گئے، انہوں نے بتایا کہ ہم پہاڑ کی طرف سے آگے بڑھ رہے تھے، دشمن تو آگے بھاگ چکے تھے، ہم سمجھے کہ فتح حاصل ہو گئی، لیکن ہمیں پیچھے سے ایسا لگا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں آواز دے رہے ہیں، امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز دے رہے ہیں، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو پہاڑ کی طرف دیکھو. ہم لوگ پہاڑ کی طرف پیچھے ہٹے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی آواز آ رہی ہے، دیکھا تو وہاں سے دشمن کا ایک حصہ، دشمن کا ایک فوج، ایک حصے فوج کا ایک یعنی حصہ تھا، کچھ دشمن تھے وہاں پر موجود تھے، دشمنوں کا ایک قافلہ وہاں پر موجود تھا جو حملہ کرنے کے لیے تیار تھا. اگر ہم وہاں سے غافل ہو کر ذرا آگے بڑھتے تو یہ ہمارے اوپر حملہ کر دیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کے حالات کی اطلاع ہو گئی، یہ مستقل ایک کرامت ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں کھڑے کھڑے وہاں آواز دے دی، ان کو آواز پہنچ گئی، یہ مستقل ایک کرامت ہے، اللہ کا نظام ہے. یہ ایک مثال تھی. لوگ کہتے ہیں صحابہ میں کرامتوں کے واقعات کیوں نہیں ملتے؟ ملتے ہیں. ان حضرات کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا تھا کہ ان کو اپنے یقین کے لیے اور لوگوں کو ان پر اعتماد حاصل ہونے کے لیے ان کو کرامتوں کی ضرورت نہیں تھی اتنی کثیر. بہرحال پھر بھی کرامات تھیں. صحابہ کی کرامات کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے، ان کے واقعات کتب تاریخ میں کثرت سے ملتے ہیں. زہر پی لینا اور زہر پی کر کوئی اثر نہ ہونا، اکیلے ایک شخص کا کئی سو لوگوں کو شکست دے دینا، اکیلا کوئی انسان جنگ کر سکتا ہے، کرامت ہی ہے. پانی پر سفر کر لینا، پوری کی پوری فوج پانی کے اوپر سے گزر گئی. صحابہ رضی اللہ عنہم کے واقعات میں یہ باتیں ملتی ہیں، لیکن چونکہ ابھی تو ہمارا عنوان معجزے کا ہے اس لیے میں ان کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن بہرحال یہ کرامت کہلاتی ہے. ظاہر ہے کہ امت کے کسی فرد سے کوئی خلاف عادت چیز، جو اس طرح کی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا وغیرہ، یہ سب چیزیں امت کے حق میں تو کرامت کہلاتی ہیں، لیکن یہی کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کے اعتبار سے یہ معجزہ کہلاتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تھا، امتی ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع ہی کی برکت سے اس کو یہ مقام ملا ہے، اس وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ امتی کی جو بھی کرامت ہوتی ہے وہ ان کے نبی کی کا معجزہ ہوتا ہے. اگر کوئی امتی کرامت ظاہر فرمائے، اگر صحابہ پانی پر چلے تھے تو یہ صحابہ کی کرامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی برکت سے ان کو یہ دولت حاصل ہوئی ہے. اگر کوئی بزرگ مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ تھوڑی دیر میں پہنچ جاتے ہیں، ایسے واقعات ہیں، ظاہر ہے جیسے میں نے بتایا کہ واقعات کی تفصیلات پہ تو ہم نہیں جاتے، ایسے واقعات ہیں. اگر کوئی دوسرا خواب دیکھتا ہے اور ایک شخص بتا دیتا ہے آپ نے کل خواب میں یہ دیکھا تھا، کرامت ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا. یہ اس بزرگ کے اعتبار سے تو کرامت ہوئی، لیکن یہی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت سے یہ مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. بہرحال یہ ہو گئی کرامت. ایک اور چیز ہے استدراج. کسی کافر یا فاسق، اللہ تعالیٰ کسی کافر یا فاسق کے ذریعے سے کوئی خرق عادت چیز ظاہر فرما دیں. بہت سے ایسے گزرے ہیں اور ابھی بھی ہیں، لیکن پہلے کے واقعات میں زیادہ ملتا ہے، کتابوں میں ان کے واقعات محفوظ ہیں، کہ کافر ہیں یا فاسق ہیں لیکن ایسے تصرفات، کسی پر نظر ڈالی تو وہ بے ہوش ہو گیا، کسی کو کسی پر اثر ڈالا تو اس پر اثر ہوا اور اس کے حالات بدل گئے، اس طرح کے واقعات ملتے ہیں. کافر اور فاسق سے بھی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ وہ تھوڑی دیر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ گئے۔ ان کی طرف سے جب ایسی کوئی چیز پیش آئے تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ڈھیل ہے، اور زیادہ دنیا کے پیچھے، دنیا کے دھوکے میں اور پڑیں اور پڑیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی ایک ساتھ پکڑ کرتے ہیں، یہ استدراج کہلاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے، ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے اہانت، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو کافر ہے، یہ کبھی فاسق سے بھی ہوتا ہے، کافر ہے، اس نے کسی کام کا ظاہر کرنے کا ارادہ کیا کہ دیکھو میں یہ کر کے دکھا دیتا ہوں، میں یہ کر کے دکھا سکتا ہوں، کوشش کی اور نہیں ہوا، کوشش کی اور اس کا الٹ ہو گیا، تو یہ چیز اہانت کہلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ذلیل کیا۔ ایک شخص تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اخیر میں، نبوت کا دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب، اس نے اپنا معجزہ، ولیعاذ باللہ، معجزہ ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ کتابوں میں آتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں واقعات لکھے ہوئے ہیں، ایک شخص کے سر میں تکلیف تھی تو اس نے کہا اچھا میں ہاتھ پھیر دیتا ہوں، ہاتھ پھیرا تو بجائے تکلیف ختم ہونے کے اس کے سر کے بال ہی ختم ہو گئے۔ اہانت ہے کہ تیرے ہاتھ پھیرنے کی نحوست سے یہ ہوا کہ اس کے جو بال تھے وہ بھی ختم ہو گئے، اسے تو ہاتھ نہ پھیرتا وہ اچھا تھا۔ ایک شخص کی آنکھ میں تکلیف تھی، اس شخص نے کہا میں اپنا لعاب لگا دیتا ہوں، میں نبی ہوں ولیعاذ باللہ، میں اپنا لعاب لگا دیتا ہوں ٹھیک ہو جائے گا، لعاب لگایا، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، اندھا ہو گیا بیچارہ، یہ اہانت کہلاتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی، جھوٹا نبی، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور بڑی جماعت ماننے والی ہوئی، ان کو بعض لوگ قادیانی کہتے ہیں، بعض لوگ احمدی کہتے ہیں، بہرحال بہت بڑا فتنہ امت میں آیا، طرح طرح سے اس نے اپنے معجزات ظاہر کرنے کی، یعنی خرق عادت چیزیں ظاہر کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف ہی کیا۔ اہانت، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ایک مرتبہ وعظ کر رہا تھا، بیان کر رہا تھا، چیلنج کیا، چلو میں آج تمہیں کرامت دکھاتا، اپنا معجزہ دکھاتا ہوں، مان لو گے سب نبی، دیکھو فلانی جگہ پر فلانے کنویں میں ابھی ابھی ایک بھینس گرا ہے، میں یہاں بیٹھ کے تمہیں وہاں کی حالت بتا رہا ہوں۔ لوگوں نے سوچا چلو دیکھتے ہیں کیا حقیقت ہے، اور کوئی شخص یہ کام کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا شاید، لیکن اس نے چونکہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جھوٹا ظاہر کیا۔ ہوا کیا، لوگ وہاں گئے، دیکھا کہ چند لوگ کوشش کر رہے ہیں ایک بھینس کو کنویں کے اندر پھینکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ اندر گر ہی نہیں رہا ہے، گر ہی نہیں رہا، حالانکہ ویسے تو اگر چند لوگوں کو متعین کر دیا جاتا اور اس کو گرایا جاتا تو گرا سکتے تھے، لیکن بس اللہ تعالیٰ نے اس کی اہانت کی کہ وہ گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، پتہ چلا کہ اسی نے پیسے دلوائے تھے کچھ لوگوں کو کہ فلانے وقت پر یہ بھینس کو اندر گرا دینا، میں سب میں اعلان کروں گا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اللہ نے اس کی خلاف ہی کروایا، یہ اہانت کہلاتا ہے۔ وہ خرق عادت چیز ظاہر کرنا چاہ رہا تھا، اس کے خلاف ہی ہوا، اہانت۔ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے معونت، عام مسلمانوں سے کبھی اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز ظاہر فرما دیتے ہیں جو عام عادت کے خلاف ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک کچھ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے خصوصی مدد فرما دی، یہ کوئی اللہ والا نہیں تھا، عام لوگوں کی نظر کے لحاظ سے عام مؤمنین تھے، کبھی بارش نہیں ہو رہی تھی، عام مسلمانوں نے مل کر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، ظاہری حالات بارش کے نہیں نظر آ رہے تھے، بارش کی دعا مانگی قبول ہو گئی، معونت ہے، اللہ کی طرف سے مدد ہے، تو معجزہ ہو گیا، کرامت، استدراج، اہانت، معونت۔ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے سیرت کی کتابوں میں، ارحاس، یہ ارحاس کے معنی ہیں نبی کی نبوت سے پہلے، نبی کی نبوت سے پہلے جو چیزیں خرق عادت ظاہر ہوتی ہیں وہ اس نبی کے لیے گویا کہ ایک نیا کوئی عجیب واقعہ پیش آنے والا ہے، اس کے لحاظ سے اس کو ارحاس کہا جاتا ہے، گویا کہ اس نبی کی نبوت کی گویا بنیاد ڈالی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تھی تو کسرا کے محل میں زلزلہ آیا تھا، اور وہاں کی جو آگ ہزار سال سے جل رہی تھی وہ آگ بجھ گئی تھی۔ عجیب عجیب واقعات اس وقت پیش آئے تھے، یہ کیا تھا؟ ارحاس تھا۔ واقعہ فیل جو پیش آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہی کے سال پیش آیا تھا، ارحاس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عرب، قریش، بنو ہاشم، ان کے اعزاز کو لوگوں کے دلوں نظروں میں بڑھا دیا تھا کہ اس لیے کہ ان میں ہی ایک نبی پیدا ہونے والا ہے۔ عبد المطلب ہی تو آگے تھے، وہاں کے بڑے تھے، ابرہہ سے جا کر بات کی تھی۔ بہرحال یہ ارحاس کہلاتا ہے۔ اس میں اور بھی بعضوں نے تفصیلات لکھی ہیں، لیکن بنیادی طور پر بس یہ سمجھنا تھا کہ اس طرح کے مختلف خرق عادت چیزیں مختلف لوگوں سے ظاہر ہو سکتی ہیں، اور جس سے ظاہر ہوتی ہیں اس کے اعتبار سے اس کے الگ الگ نام دیے گئے ہیں۔ یہاں تھوڑی سی مزید ہم آگے چلنے سے پہلے ایک اور بات میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ کبھی آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ عجیب عجیب چیزیں ظاہر فرماتے ہیں، فلانی دوا استعمال کر لی۔ اصل میں لوگوں کی ذہنوں کے اعتبار سے چونکہ مختلف سوالات آ سکتے ہیں، اس لیے اس کی وضاحت مناسب ہے کہ بسا اوقات ہوتا ہے کہ اچھا ایک بیماری ہے، ختم ہی نہیں ہو رہی، فلانے ڈاکٹر تھا، اس نے فلانی دوائی دی اور بیماری ٹھیک ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں اچھا یہ تو خرق عادت ہو گیا۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ اسباب سے ہٹ کر ہوتا ہے، ظاہری اسباب کے لحاظ سے ایسی کوئی ظاہری سبب وجود میں نہیں آیا تھا کہ وہ کام ہو جاتا، لیکن ہوا۔ انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہونا تصور سے باہر ہے، اسباب کے ماتحت داخل ہی نہیں ہے، لیکن ہوا، یہ معجزہ ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیلۃ الاسراء والمعراج میں 7 آسمانوں کے اوپر تشریف لے جانا معجزہ تھا۔ اب اگر کوئی پلین میں اوپر چلے جاتا ہے، راکٹ میں اگر کوئی تھوڑا سا اوپر چلے جاتا ہے، آسمان تو کیا، آسمان کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے، پہنچ جاتا ہے کوئی تھوڑا سا اوپر، تو اس کو ہم عجیب تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو کرامت یا معجزہ یا ان چیزوں میں شامل نہیں کرتے، اس لیے کہ خرق عادت نہیں ہے، یہ تو اسباب کے ماتحت ہے۔ جو چیز اسباب کے ذریعے سے وجود میں آتی ہے وہ اس فہرست میں داخل ہی نہیں ہے، عجائبات میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اسباب بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ اسباب ہوتے ہیں جو عام عادتاً اختیار کیے جاتے ہیں، تو وہ تو چیز عادیات میں سے بن جاتی ہے۔ سر میں درد تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ظاہری اسباب میں ہمیں دوائیاں دی ہیں، حکم دیا ہے دوائی استعمال کرو، اعتماد اللہ پر رکھو۔ کسی کا سر میں درد تھا، ٹائرنول استعمال کر لی، سر میں درد ٹھیک نہیں ہوا، اس کے مقدر میں نہیں تھا، ٹھیک ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کیا اور ظاہراً سبب دوائی کو بنایا، لیکن یہ کوئی خرق عادت چیز نہیں ہے، یہ تو اسباب کے ماتحت ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ما فوق الاسباب، یعنی ما تحت الاسباب ہوتی ہے، لیکن اسباب کے خاص اسباب ہوتے ہیں اس کے، ہر انسان وہ اسباب اختیار نہیں کر سکتا، تو اس کو عجیب کہہ دیا جاتا ہے، عجائبات میں شمار کر لیا جاتا ہے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ کہ دو چیزیں، یہ چیزیں خرق عادت میں آتی ہی نہیں ہیں، تو اسباب کے ذریعے سے اختیار کی جاتی ہیں۔ فورکاسٹ وغیرہ جو بتائی جاتی ہیں کہ کل بارش ہوگی یا کل برف گرے گی یا کل یہ موسم ہوگا، اسباب کے ذریعے سے، آلات کے ذریعے سے، فلانے علاقے میں ابھی یہ موسم ہے، ہوائیں اتنی رفتار سے چل رہی ہیں، صبح یہاں پہنچیں گی تو یہاں بھی اتنا موسم اس طرح کا ہوگا، یہ اسباب کے ذریعے سے، آلات کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے، اس کا غیب سے، خرق عادت چیزوں سے کوئی تعلق نہیں، تو اسباب کے ماتحت داخل ہے۔ ایک اور چیز ہوتی ہے جو سحر اس کے قریب قریب ہے، لیکن ظاہر ہے سحر کے بارے میں بھی بات چونکہ میں نے اصول بتا دیے تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ سحر یہ بھی اسباب کے ماتحت داخل ہے۔ اتنا ہے کہ اس کے اسباب مخفی ہوتے ہیں، ہر ایک کو نظر نہیں آتے، لیکن ہے اسباب کے ماتحت۔ خیر اب ہم اصل بات پہ آتے ہیں، یہ تو خیر معجزہ کرامت وغیرہ کے مفہوم کی بات تھی، اب ہم اصل بات پہ آتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا، کہ معجزات اتنے زیادہ ہیں کہ ہم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے میں نے بتایا کہ ہر بات، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا طور و طریق، آپ کی شکل و صورت، آپ کی طاقت، آپ کی بہادری، آپ کی سخاوت، ہر ہر چیز ہی عجیب ہے۔ ایسی عجیب ہے کہ اس کی مثال پیش کرنے سے لوگ قاصر ہیں، امت اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی ہے۔ ایسا کوئی کمال والا شخص کبھی وجود میں آیا نہیں، انبیاء علیہم السلام کی فہرست میں یا ان کے ساتھیوں میں یا کسی میں کبھی کوئی ایسا شخص نہیں آ سکا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی کوئی تعداد ہم مقرر نہیں کر سکتے کہ کتنی ہیں، لیکن میں بس اب تو چونکہ یہ جیسے میں نے بتایا کہ ایک بہت مفصل عنوان ہے، لیکن میں اس کی کچھ باتیں بتا دیتا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم کس بنیاد پر، یعنی کس طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو پہچان سکتے ہیں، اور مزید تفصیلات پھر کتابوں میں ملتی ہیں۔ آج بظاہر تو ایسا ہے کہ آج تو مزید وقت زیادہ نہیں ہوگا، تو آج میں صرف کچھ وہی بنیادی باتیں بتا دیتا ہوں۔ آئندہ ہفتے انشاءاللہ پھر بنیادی باتوں کو چھوڑ کر صرف چند اہم اہم واقعات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئے تھے ان کا انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ معجزات بے شمار ہیں، لیکن ہم ان کی دو قسمیں کر سکتے ہیں، معجزات کی دو قسمیں کر سکتے ہیں۔ ایک قسم معجزات کی وہ معجزات ہیں جن کو معجزات علمیہ کہہ سکتے ہیں، یعنی جس کا تعلق علم سے ہے، اور دوسرے معجزات وہ ہیں جن کو معجزات عملیہ کہہ سکتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز کر کے دکھائی اور یہ چیز وہ تھی جو خرق عادت تھی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عصا تھا، ید بیضا، یہ عملی دکھانے کی چیز تھی۔ تو معجزات علمی بھی ہیں، عملی بھی ہیں۔ لوگ عام طور سے معجزات میں عملی کو تلاش کرتے ہیں، عملی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، صالح علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اونٹنی ظاہر کی گئی تھی، یہ سب عملی چیزیں، نظر آنے والی چیزیں۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مٹی کو تھوڑا سا ساتھ ملا دیتے، پرندے کے تھوڑا سا شکل بنا کے مٹی سے پرندہ بناتے تھے، اس میں روح آ جاتی تھی، اڑتا تھا، تھوڑی دیر جا کر اڑتا تھا، پرندہ بن جاتا تھا مٹی سے، اڑتا تھا، تھوڑی دیر جا کر پھر وہ گر کے دوبارہ مٹی ہو جاتا تھا، لیکن پرندہ بنتا تھا، مٹی میں جان آ جاتی تھی۔ بیمار پہ ہاتھ پھیر دیتے، اس کو شفا ہو جاتی، مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، یہ معجزات تھے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ تو یہ سب نظر آنے والی چیزیں ہیں جس کو عملی کہا جائے گا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو ہم ابتداءً دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ ایک ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو علمی ہیں، دوسرے وہ جو عملی ہیں۔ پہلے کچھ علمی معجزات کا میں ذکر کر دیتا ہوں، عملی کا انشاءاللہ پھر بعد میں ہم تذکرہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں تک علمی معجزات ہیں، ان میں سب سے اول نمبر پہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے انشاءاللہ۔ جب تک مسلمان موجود ہیں قرآن کریم باقی ہے، اور قرآن کریم پورا کا پورا ایک معجزہ ہے۔ اس قرآن کریم کے معجزے کو سمجھنا بھی ایک بہت تفصیل چاہتا ہے۔ جنہوں نے کچھ کتابیں پڑھی ہیں، علوم القرآن میں بھی ایک مستقل بحث آتی ہے اعجاز قرآن کی، قرآن کریم کیسے معجزہ ہے، کیسے قرآن کریم میں وہ اس طرح کی باتیں کس انداز سے ہیں جس کو ہم کیسے سمجھیں کہ اس کا لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے، یا کیا ایسی چیز ہے اس میں۔ لیکن خیر، ان تمام چیزوں کو میں تین حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں کہ قرآن کریم کس طرح معجزہ ہے۔ ایک تو بلاغت کے اعتبار سے بہت اونچے مقام پر ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اگر سحر کا زور تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی چیز عطا فرمائی کہ ساحروں کا مقابلہ ہو گیا اور وہ مغلوب ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اگر علم طب کا زور تھا، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر باپ کے وجود بخشا اور اطباء کو دکھلا دیا کہ تمہاری طبی تحقیق کے لحاظ سے تو بغیر باپ کے اس زمانے کی تحقیق کے لحاظ سے طبی تحقیق کے لحاظ سے بغیر باپ کے اگر بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. دیکھو خرق عادت کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ الصلاۃ والسلام سے پیدا ہوئے. تو اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فصاحت و بلاغت اسی میں مقابلہ ہوتا تھا, یہی ان کا درجہ کمال سمجھا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کلام عطا فرمایا, خود آپ کا کلام اپنی جگہ قرآن کریم ایسا کلام عطا فرمایا کہ اس کی بلاغت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا, اور صرف یعنی کہ مقابلہ نہیں کر سکا, چیلنج کیا گیا. فأتوا بسورة من مثله, ایک سورت لے آؤ, چھوٹی سی سورت لے آؤ. بآیتن عشر آیاتن, کچھ تو لاؤ, کچھ تو لاؤ اس کے مقابلے کا. کوئی نہیں لا سکا. اس زمانے میں جبکہ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے لوگ اعلیٰ سے اعلیٰ معیار پر ہوا کرتے تھے اور اس میں مقابلہ ہوتا تھا, ان کے اشعار دیکھ لیں, کعبے پر لٹکائے ہوئے, سبع معلقات, معلقات کعبہ پر جو اشعار لٹکائے گئے تھے, جو قصیدے لٹکائے گئے تھے, ان میں سات ایک کتاب میں جمع کیے گئے ہیں سبع معلقات کے نام سے, المعلقات السبع. یا اس کے علاوہ اور بھی ان کے اشعار تو عجیب عجیب ہوا کرتے تھے, لیکن قرآن کریم کے مقابلے میں ان کو جھکنا پڑتا تھا. کہتے تھے واللہ ما ھذا قول البشر, یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. بڑے بڑے شعرا جھک جاتے تھے. بہرحال قرآن نے چیلنج کیا تھا لیکن کوئی مقابلے پر نہیں آ سکا. کسی نے بنایا تھا, بنانے کی کوشش کی بیچارے نے, چونکہ قرآن کریم میں ہے القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, عجیب ہلا دینے والی آیت. کسی نے مقابلے میں پیش کیا الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل خرطومہ طویل وذنبہ قصیر, کہا کہ دیکھو میں قرآن کے مقابلے میں لایا ہوں کلام, کیا لائے ہو پیش کرو. پیش کیا, ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں, اپنے ہی لوگوں کے کفار کے سامنے ہی پیش کیا تھا. کہا دیکھو میں لایا ہوں الفیل ام الفیل, ہاتھی دیکھو ہاتھی کیسا ہوتا ہے, اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے, دم چھوٹی ہوتی ہے. لوگوں نے کہا بس 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 چپ ہو جاؤ, کبھی ہمیں توہین, ہماری توہین ہو جائے گی اگر تم اس کلام کو قرآن کے مقابلے میں پیش کرو گے. بچوں والی باتیں کر رہے ہو قرآن کے مقابلے میں. ان کے ہی ساتھیوں نے, مشرکین نے منع کر دیا کہ یہ قرآن کے قریب بھی نہیں ہے, مقابلے میں کیا پیش کرو گے, بچوں والی بات ہے. قرآن کا اعجاز, قرآن کی بلاغت چیلنج تھا, لیکن باوجود پوری کوشش کے کوئی نہیں لا سکا اس کے مقابل کا کلام, جھک جاتے تھے. تو بلاغت کے اعتبار سے قرآن بہت بڑا معجزہ ہے, اور یہ چیلنج قیامت تک باقی ہے. لے آئے کوئی, لوگ لاتے ہیں, کیا کرتے ہیں, تو ہم بھی بنا سکتے ہیں. ادھر کی آیت کا حصہ ادھر جوڑ دیا, ادھر کی آیت کا حصہ ادھر جوڑ دیا, وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. اپنا کلام لاؤ, اپنا کلام پیش کرو قرآن کریم کے الفاظ کو چھوڑ کر. اسی کے الفاظ کو ادھر سے ادھر جوڑ دیں گے تب بھی معنی میں غلطی آئے گی, بلاغت میں نقص آ جائے گا, لیکن وہ بھی ناقص ہوتا ہے. دوسرا, قرآن کریم علوم کے اعتبار سے قرآن کریم میں جو معلومات ہیں, جو ہدایات ہیں, نصیحتیں ہیں, اس میں جو جامعیت ہے, اس کے برابر کا کوئی کلام کبھی آیا نہیں. گزشتہ آسمانی کتابوں میں بھی اس درجے کا کلام نہیں ہے جتنا قرآن کریم میں. نمبر تین, قرآن کریم میں جو آئندہ کی خبریں بیان کی گئی ہیں, آئندہ یہ ہوگا, آئندہ یہ ہوگا, مثالیں تو بہت طویل ہو جائیں گی, لیکن بس بتانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ تین قسم کی باتوں میں ہم پورے قرآن کریم کے اعجاز کو ہم خلاصہ کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم کس طرح معجزہ ہے, بلاغت کے اعتبار سے, علوم ہدایت کے اعتبار کے جامع ہونے کے اعتبار سے, آئندہ کی خبروں کے اعتبار سے. یہ مستقل, یہ تینوں چیزیں بھی مستقل ایک عنوان ہے جس پر تفصیلات ہیں. تو ایک معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی معجزہ قرآن کریم, دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ, علمی کی بات کر رہا ہوں, حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ مستقل ایک معجزہ ہے. آپ کا کلام اتنا جامع ہوتا تھا, آپ کے کلام میں اتنے علم و حکمت کی باتیں ہوتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے اخلاق و آداب تعلیم فرماتے تھے, اور پھر وہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو جس طرح محفوظ کیا گیا سند کے ساتھ, مجھ سے بیان کیا میرے استاد نے, ان کو بیان کیا ان کے فلاں استاد نے, ان کو بیان کیا فلاں استاد نے, تمام لوگوں کے حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری سند موجود ہے. ایک ایک حدیث کی پوری پوری سند ابھی تک موجود ہے. میں نے یہ حدیث کس سے پڑھی ہے؟ ان کے نام ان کے حالات محفوظ ہیں. انہوں نے کس سے پڑھی ہے؟ انہوں نے کس سے پڑھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پورا کا پورا سلسلہ محفوظ ہے. سب معلوم ہے کہ کون کون تھا, وہ کس درجے کا تھا, کتنے اس میں سچائی تھی, کتنا بھولتا تھا, سب کچھ لکھا ہوا ہے کتابوں میں, سب کچھ محفوظ ہے. معجزہ ہے. پھر اس کے علاوہ احادیث میں ہمیں کیا کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں, میں مختصراً چار پانچ باتیں بتا دیتا ہوں, اگرچہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کی تفصیل کر لیں گے. ایک تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں غیب کی باتیں بھی بہت سے بیان کی گئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں برکت کے. یہ حسی کرامات ہو جائیں گے پھر برکت کے, کھانے میں برکت ہوگی, پانے میں برکت ہو گئی, اس کی انشاءاللہ تفصیل آئندہ ہفتے پڑھ لیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا مانگی تو دعا کی قبولیت, اس کے بھی مستقل واقعات ہیں احادیث میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بیماروں کو شفا عطا فرمائی, ایسے بیمار جن کی شفا کی ظاہراً کوئی امید نہیں تھی, شفا عطا فرمائی. اس کے بھی کئی واقعات ہیں کتب حدیث میں. شاید ہم میں سے اکثر نے یہ بات سنی ہوگی کہ گزشتہ زمانے کے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو خاص خاص چیزیں عطا فرمائی تھیں, ان سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو انعامات عطا فرمائے. ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے حجر اسود اگر جنت سے اتارا گیا تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کے بدلے میں روضۃ من ریاض الجنہ, پورا جنت کا ٹکڑا مدینہ میں اتار دیا گیا. وہ پورا جنت کا ہی ٹکڑا ہے, آگے جا کر وہاں جنت میں جا کے نماز پڑھیں. روضۃ من ریاض الجنہ پورا ٹکڑا دے دیا گیا, ایک پتھر نہیں. اگر موسیٰ علیہ السلام کے لیے پہاڑوں پہ یہ چٹانوں سے چشمے بہنے لگ جاتے تھے تو اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا گیا کہ آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے بہنے لگے تھے. اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء علیہ السلام کو بیماروں کو شفا دینے کی اگر اللہ تعالیٰ نے ان میں قدرت یا ظاہراً اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی ایسی برکت دی تھی کہ بیماروں کو شفا ہو جاتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی واقعات کثرت سے ایسے ملتے ہیں. دل کی بیماری, دل پر ہاتھ رکھا, تمام وساوس ختم ہو گئے. گھوڑے پر بیٹھ نہیں سکتے, ہاتھ رکھا, دعا کی, گھوڑے پر جم گئے, اب بیٹھ رہے ہیں اچھی طرح, میدان جنگ میں بھی جا رہے ہیں. آنکھ نکل کے باہر آ گئی, لگا دی آنکھ دوبارہ, ٹھیک ہو گئی, پہلے سے بہتر ہو گئی. کئی واقعات ہیں. ایک چیز ہے جس کے بارے میں ایک سوال رہ جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے کے واقعات, مردوں کو آپ زندہ کر دیتے تھے. اوحی الموتی بإذن اللہ, قرآن نے بیان کیا ہے. تو بسا اوقات یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ چیز کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی تھی؟ ہاں, یہ چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی تھی. کیا واقعات ہیں؟ انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کے واقعات کا بھی ہم تذکرہ کریں گے. تو چار قسم کی باتوں کا ہمیں تذکرہ کرنا ہے آئندہ ہفتے انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب کے متعلق آپ کے جو آپ نے جو خبریں دی ہیں اس کے کچھ واقعات, ظاہر تمام واقعات کا تو ہم احصا کر بھی نہیں سکتے, غیب کے واقعات, برکت ہونے کے واقعات, دعا کی قبولیت کے واقعات, اور بیماروں سے بیماری کے شفا کے واقعات, اور مردوں کے زندہ کرنے کے کچھ واقعات یا مردے میں حیات پیدا ہونے کے واقعات. دو معجزے ہوں گے قرآن کریم، نمبر دو احادیث، اور ان کی تفصیل جیسے میں نے بتایا کہ انشاءاللہ یہ احادیث والا سلسلہ جو ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ ہفتے کر لیں گے. جو میں نے پانچ عنوان بتائے ہیں ان کی کچھ وضاحت اور ان کے متعلق کچھ واقعات انشاءاللہ آئندہ ہفتے کر لیں گے. تیسرا معجزہ ہے، آج تو میں صرف اس کے اصول بتانا چاہ رہا تھا. تیسرا معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، علماء امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. عجیب شان ہے، عجیب شان اللہ تعالی نے دی ہے اس امت کے علماء کو. حدیث کے لحاظ سے تو حدیث بہت صحیح نہیں ہے، علماء و امتی کے انبیاء بنی اسرائیل، لیکن واقعہ ایسا ہی ہے کہ اس امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کا درجہ رکھتے ہیں. وہ کام جو انبیاء کے ذمہ ہوا کرتا تھا علماء کے ذمہ آیا. علماء نے وہ محنتیں کیں، وہ کوششیں کیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو اس طرح آگے پہنچایا جس طرح ایک نبی آ کر کیا کرتے تھے. عجیب عجیب واقعات ہیں. اس امت کے علماء ایسے افراد ہیں کہ غیروں کے، دوسرے کے، یعنی ہم کسی میدان میں اس کے قریب بھی ہم نہیں دیکھ سکتے. حدیث کو یاد رکھنے کے لحاظ سے، فقہ کے مسائل مستنبط کرنے کے لحاظ سے کوئی امام شافعی، امام حنیفہ، امام مالک، امام احمد جیسا پیش کرے، کوئی فن حدیث میں امام بخاری، امام مسلم جیسا کوئی پیش کرے، گزشتہ امتوں میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے، کوئی نظیر نہیں ملتی. فن حدیث میں امام بخاری مسلم کے درجے کا کبھی نہیں ملے گا گزشتہ امتوں میں. فن فقہ میں امام حنیفہ، امام شافعی وغیرہ جیسا کوئی نہیں ملے گا. اور صرف یہی نہیں بلکہ لغت میں، عقائد میں امام ابو الحسن اشعری، ابو منصور ماتریدی، بڑے بڑے حضرات گزرے علم عقائد میں جن کو اللہ نے بڑی مہارت دی تھی. لغت میں بلکہ وہی نہیں، نحو اور بلاغت اور ان فنون میں جو عربی علوم سے متعلق ہیں، دوسری زبانوں میں، ہیبرو زبان میں یا دوسری زبانوں میں ہمیں اس کی مثالیں قریب بھی نہیں مل سکتی جو فن بلاغت اور نحو اور صرف پہ جو کام اس امت کے علماء اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے کیا ہے. بہرحال یہ بھی ایک مستقل عنوان ہے. خلاصے کے طور پر ہم اتنا ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ اس امت کے علماء یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہونے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص مقام دیا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. تین ہو گئے، قرآن کریم، احادیث اور علماء امت. نمبر چار، غیبی آوازیں جو مختلف افراد نے مختلف علاقوں میں سنی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں آوازیں آتی تھیں، بعض کاہنوں نے کوئی آواز سنی، واقعات بہت مفصل ہے، کسی کاہن نے کسی جگہ بیٹھا ہوا تھا آواز سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی آواز آ رہی ہے، کسی نے بت سے آواز سنی، بت کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، کبھی حجر پتھر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، کبھی درخت آپ کو سلام کر رہا ہے، کبھی درخت آپ کی بات مان رہا ہے. غیبی آوازیں، یہ بھی مختلف مستقل واقعات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر آپ کو عطا فرمائی. چار باتیں ہو گئیں. پانچویں چیز، گزشتہ کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، تورات ہو، انجیل ہو یا وید جو ہندوؤں کی کتابیں جو ہندوؤں میں رائج ہیں، یا اور کتابیں ہوں، ہمارے سامنے تو زیادہ کتابیں پہنچی نہیں، جو کتابیں ہیں اور وہ جو کتابیں پہنچی بھی اتنی تحریفات ہوئیں، لیکن ابھی بھی تحریفات کے بعد بھی ان کتابوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ کی علامتیں، آپ کی نشانیاں، آپ جس علاقے میں جائیں گے وہ کھجور کے درختوں والا علاقہ ہوگا، وہ تمام کی تمام سب کچھ موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے. آپ کی پہچان، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہیں، آپ کے ماننے والوں کی پہچان، صحابہ کی پہچان، بیت المقدس فتح کرنے والے صحابی کی پہچان. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، واقعہ تو مشہور ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب بیت المقدس فتح کرنے کا وقت آیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج بھیجی، وہاں کے لوگوں نے کہا، وہاں کے علماء نے کہا کہ اچھا ہمیں جنگ نہیں کرنی، ہم آپ کو یہاں کی چابیاں دے دیں گے، آپ کے امیر المومنین کو دیکھنا چاہ رہے ہیں ہم. کہا ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا کہ یہ حضرات یہ مطالبہ کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں. ایک غلام کے ساتھ آئے، کوئی بہت بڑا خادموں کا مریدوں کا مجمع ساتھ نہیں تھا، بہت بڑا خدام کا اور مریدین کا مجمع ساتھ نہیں تھا. امیر المومنین ہیں، دنیا کے بڑے حصے کے بادشاہت کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. ایک اونٹ ساتھ ہے، ان کے ساتھ ایک غلام ہے، دو اونٹ بھی نہیں کہ باری باری بیٹھنا پڑے گا، دو اونٹ نہیں ہے کہ ساتھ ساتھ بیٹھے رہیں اور آرام سے سفر طے کر لیں، باری باری میں بیٹھوں گا تو یہ چل رہا ہوگا اور جب یہ بیٹھے گا تو میں چل رہا ہوں گا. پہنچے پہنچے آگے ایک علاقے میں جہاں صحابہ کا مجمع ملاقات کے لیے تیار تھا، ملاقات ہوئی. صحابہ نے فرمایا، ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ تھے، بات اب جلدی ختم کرتا ہوں، بس یہ آخری بات ہے. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ذمہ داروں میں تھے، انہوں نے عرض کیا امیر المومنین اب ہم علاقے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں یہاں کے علماء آپ کو دیکھیں گے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ امیر المومنین مسلمانوں کا جو امیر المومنین ہے اس کا ایک اچھا منظر ان کے سامنے آئے. اپنے کپڑے تو بدل لیجئے، 17 پیون لگے ہوئے ہیں آپ کے کپڑوں پر، کپڑے بدل لیجئے اور سواری ہم آپ کو دے دیتے ہیں، آپ سوار ہو جائیے. باری تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کی، غلام کے بیٹھنے کی. غلام ہے، عمر رضی اللہ عنہ زیادہ بیٹھ جاتے، وہ کم بیٹھ جاتا تب بھی کوئی حرج نہیں تھا، نہیں باری تھی عمر رضی اللہ عنہ کے چلنے کی، غلام کے بیٹھنے کی. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کی باری ہے بیٹھنے کی، میری چلنے کی ہے، میں یہ تو ظلم نہیں کروں گا کہ اس کو میری باری کے وقت اس کو نیچے، میرے چلنے کی باری ہے اور میں بیٹھ جاؤں اس کو چلاؤں. فرمایا نہیں 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 ہم دوسری سواری پیش کر دیتے ہیں. فرمایا تب بھی انصاف تو نہیں ہوگا، جب یہ چل رہا تھا تب میں بیٹھا ہوا تھا، اب یہ بیٹھا ہوا ہے تو مجھے چلنا چاہیے. ظاہر ہے کیا جواب دیتے باقی حضرات، کیا جواب دیتے؟ فرمایا اچھا ٹھیک ہے کپڑے تو بدل لیجئے، ہم اچھے کپڑے پیش کر دیتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص مقام حاصل تھا اور آپ نے فرمایا تھا امین هذه الامه ابو عبیدہ بن جراح، کہ میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہیں، تو چونکہ ان کو ایک خاص مقام حاصل تھا اس لیے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی اور یہ بات تمہارے بارے میں کہی گئی ہے، یہ مطلب یہ ہے کہ تمہارا ایک خاص مقام ہے، وہ نہ ہوتا تو میں تمہیں سزا دیتا. فرمایا کہ ہم وہ قوم ہیں، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے عزت دی ہے، اچھی سواری اچھے لباس کے ذریعے سے عزت نہیں دی. خیر یہ موضوع پھر ہمارے موضوع میں طویل ہو جائے گا، واقعہ تو بہت عجیب ہے اور ہمارے لیے بڑا سبق ہے، ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا لباس اچھی گاڑی اچھا مکان ہماری عزت کو بڑھائے گا لوگوں کی نظروں میں، یہ بڑے پڑھا لکھا طبقہ ہم سے قریب نہیں ہوگا اگر ہم غریبوں والے لباس پہنیں گے. نہیں، غریبوں والے لباس کی بھی ضرورت نہیں، لیکن سیدھا سادہ اور صاف انسان سیدھا سادہ رہے، زیادہ دنیا داری میں منہمک نہ ہو. یہ زیادہ دنیا داری میں پڑھنا، قیمتی قیمتی چیزیں استعمال کرنا اور یہ کہنا کہ نہیں آج کل کے حالات کا تقاضا اور دین کا تقاضا یہی ہے، والعیاذ باللہ، یہ کہنا کہ نہیں اب آج کل دنیا داروں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اس طرح کی چیزیں اختیار کرنی پڑیں گی، یہ خواہشات نفسانی ہے. عمر رضی اللہ عنہ اس کا جواب پہلے ہی دے چکے ہیں کہ نہیں، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، اس عزت جو ہے وہ اسلامی سے حاصل ہوگی، اچھے لباس اچھی گاڑیوں سے اچھی سواریوں سے اور اچھے مکانوں سے حاصل نہیں ہوگی. ہاں صاف ستھرا ہو، نظافت تو اسلام نے پسند کیا ہے. خیر جب آگے پہنچے وہاں کے لوگوں نے کہا ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں کس حال میں آ رہے ہیں. وہ حالت دیکھی کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ نیچے چل رہے ہیں، غلام ان کا اونٹنی پر سوار ہے، عمر رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پر پیون لگے ہوئے ہیں. فرمایا یہ چابی لے لیجیے، ہماری کتابوں میں آپ کی یہی نشانیاں لکھی ہوئی تھیں کہ اس طرح ان کا امیر المومنین آئے گا، ان کا یہ حلیہ ہوگا، اس طرح کا لباس ہوگا، وہ چل رہا ہوگا، غلام سواری پر سوار ہوگا، ہمیں آپ لوگوں سے جنگ ہی نہیں کرنی، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ آ کر فتح کرنے والے ہیں. تو جن کے صحابہ کا حال ان کی کتابوں میں، یہ ایک مثال میں نے دی ہے، اب ذہن میں دوسری مثالیں بھی آ رہی ہیں، لیکن خیر چونکہ یہ ہمارا عنوان نہیں ہے اس لیے میں اس کو چھوڑتا ہوں، کہ یہ ایک مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تذکرہ گزشتہ کتابوں میں موجود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی موجود تھا، لیکن چونکہ ہوا یہ کہ ایک تو تحریفات ہوئیں، دوسرا یہ ہوا کہ انہوں نے ناموں کا بھی ترجمہ کر دیا، تو ترجمہ ہوتے ہوتے نام کی شکل بدل گئی، لیکن بہرحال ان کی کتابوں میں ابھی تک یہ تذکرے موجود ہیں، یہ تذکرہ ان کتابوں میں ہونا، قرآن کریم کی بعض باتوں کا تذکرہ گزشتہ کتابوں میں ہونا، یہ خود قرآن کریم کے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مستقل آپ کے سچائی کا ایک معجزہ ہے، ایک دلیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی۔ بہرحال یہ مختصراً چند باتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو عنوان کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ پانچ طریقے سے ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ آئندہ ہفتے انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معجزات ہیں ان کی پانچ عنوانات کے لحاظ سے ہمیں تذکرہ انشاءاللہ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی باتیں بتائی تھیں اس کی چند مثالیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں آپ کے سامنے جن چیزوں میں برکت ہوئی پانی میں کھانے میں ان کے چند واقعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کے چند واقعات، اور نمبر چار شفاء امراض کے چند واقعات، اور نمبر پانچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کیا کسی مردہ چیز میں حیات آئی ہے، کیا مردہ کے زندہ ہونے کے واقعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوا ہے۔ یہ پانچ قسم کی باتیں بات انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس پر بات کر کے اس عنوان کو ختم کریں گے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اس عنوان کو ابھی تک شروع بھی نہیں کیا گیا، اتنا مفصل اتنا طویل عنوان ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عنوان جتنا اس کی گہرائی میں جاتے ہیں وہ ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کو چند عنوانات کے ساتھ مخصوص کر کے یہ سوچا کہ بس انشاءاللہ ان باتوں پر انشاءاللہ بات کر کے پھر اس موضوع کو ختم کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ تفسیر میں آگے سورہ کہف تو ختم ہو گئی تھی، دیکھتے ہیں آگے کس عنوان پہ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت سچا تعلق ہمیں نصیب فرمائے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ ماننے کے لیے ان معجزات کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالی نے پھر بھی ظاہر فرمایا، اس کے باوجود اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی آپ کے امتی ہونے کی قدر نہ کریں تو اپنا ہی ہمارا قصور ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس نعمت کی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہونے کی قدر نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔